جس میں اختصار کے ساتھ اس کا ابتدائی قصہ، پھر اس کے ملعون ہونے کا قصہ، اور پھر اس کے اغوا کا قصہ بیان کیا گیا ہے. اس کے بعد جو اس کی سزا ہے وہ بیان کی گئی ہے. اس وقت میرا یہ تو موضوع بحث نہیں کہ اس کے ملعون ہونے کی وجہ کیا تھی، وہ تو آپ حضرات جانتے ہی ہیں کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کرنے سے اس نے انکار کیا تھا، سرتابی کی تھی اللہ تعالی کے حکم سے اور تکبر کیا تھا. اس لیے حکم ہوا کہ اخرج منہا مذعوما مدحورا، نکل جا یہاں سے، آسمانوں میں سے چلا جا. اس لیے کہ آسمان معصیت کی جگہ نہیں ہے، وہاں پر معصیت کرنے والا رہ ہی نہیں سکتا. آسمان اور اوپر کا جتنا بھی حصہ ہے وہ سب ان کے لیے ہے کہ جو اللہ تعالی کی طاعت و فرما برداری میں ہر وقت مشغول ہوں، اور ایک لمحے کے لیے بھی وہاں پر معصیت نہ ہو. اس نے وہاں پر معصیت کی، نافرمانی کی، اور وہ نافرمانی کی جو بہت بڑی ہے، یعنی تکبر اور انکار. اس لیے یہ حکم ہو گیا کہ نکل جا یہاں سے، بھاگ جا. جو جگہ ہے معصیتوں کی وہاں پر چلا جا، اور وہ زمین ہے. تو اس نے نکلتے وقت قسم کھا لی تھی کہ فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم، چونکہ آپ نے مجھے گمراہی میں مبتلا کر دیا، یعنی حکم تکوینی ایسا ہی تھا، مبتلا تو وہ آپ نے اختیار سے گمراہی میں، نافرمانی میں تو اپنے اختیار سے مبتلا ہوا، لیکن تکوین میں معاملہ اسی طرح تھا، اس لیے اس نے ان کی طرف منسوب کیا، اپنی طرف منسوب نہیں کیا. معلوم ہوا کہ یہ بھی ایک طریقہ ہے شیطان کا واردات کرنے کا، حملہ کرنے کا، کہ معصیت اور نافرمانی ہوتی ہے اپنے اختیار سے، اور منسوب کر دیتا ہے اللہ کی طرف، بہانہ لیتا ہے تقدیر کا، اور یہ کہتا ہے کہ جب تقدیر میں ہی ایسا لکھا تھا تو میں کیا کروں، میرا اس کے اندر کیا قصور ہے. آج ایسے بہت سے لوگ پائے جاتے ہیں ہمارے مسلمان بھائیوں میں جو زبان سے بھی برملا یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ جی ہماری تقدیر میں ہی یہ گناہ لکھا ہوا تھا، اس لیے ہم تو معذور ہیں، مجبور ہیں، ہمارا اس کے اندر، ہمارے اوپر اس میں کیوں ملامت. تکوین اور چیز ہے، اختیار اور چیز ہے. تقدیر سے مجبوری نہیں آتی، تقدیر کسی کو مجبور کر دینے کا نام نہیں. تقدیر تو یہ ہے کہ اس شخص کے یا اس پورے عالم کے حالات لکھ لیے گئے، بس. اس سے یہ تو لازم نہیں آتا کہ وہ مجبور بھی ہو گیا، جبکہ اس کو اختیار بھی دیا گیا ہے، کہ اس کو اس طرح سمجھیں کہ اگر کوئی شخص زہر کھا لیتا ہے اور ڈاکٹر تشخیص کر کے بتا دیتے ہیں کہ یہ زہر اس کو قتل کر دے گا یا قاتل ہے، یہ بچے گا نہیں، تو ڈاکٹروں کا یہ بتا دینا کیا مجبور کر دیا اس بتانے نے کہ تو یہ زہر کھا لے؟ اس نے اپنے اختیار سے ایک عمل کیا، ایک کام کیا جس کا اثر ظاہر ہوا، اس اثر کو ڈاکٹروں نے بتا دیا. یہ میں نے عام لوگوں کی فہم کے مطابق یہ بات ذرا سی بیان کی. تو اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے حملہ کرنے کا کہ گناہ خود کرے، اپنے اختیار سے کرے، نافرمانی میں خود مبتلا ہو، لیکن اس کا الزام رکھ دے تقدیر پر، اللہ تعالی پر، کہ چونکہ اس نے ایسا چاہا، چونکہ اس نے ایسا لکھ لیا، اس لیے میں مجبور. حضرت موسیٰ اور حضرت آدم علیہ السلام کا جو قصہ حدیث شریف میں آیا ہے، اس سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ بندہ جو ہوتا ہے وہ اپنے اختیار سے یہ کام کرتا ہے اگرچہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے، اور ملامت اس کے اختیار پر ہوتی ہے، تقدیر پر نہیں. قصہ تو آپ نے پڑھا ہوگا جو تمام کتب حدیث میں موجود ہے کہ ان دونوں اول العزم پیغمبروں میں ایک بحث ہو گئی، کہاں ہوئی اللہ ہی بہتر جانتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ کی اس گناہ کی وجہ سے پوری ذریت جنت سے نکل آئی، آپ نے وہ نافرمانی کی جس کی وجہ سے پوری ذریت آدم نکل آئی جنت سے. تو حضرت آدم علیہ السلام نے جواب دیا کہ تم مجھے ایسی بات پر ملامت کرتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھ دی تھی، بھئی یہ تو میں نے اپنے اختیار سے کیا لیکن ہونے والا وہی تھا، تو یہی طریقہ اس نے اختیار کر رکھا ہے کہ بندے کے دل میں یہ ڈالتا ہے کہ وہی نافرمان جو ہم سے ہوئی ہے وہ تو لکھ دی گئی تھی تقدیر میں، ہم تو مجبور ہیں. اس نے یہیں پر اشارہ کر دیا فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي میں، کہ آپ نے چونکہ مجھے گمراہ کیا ہے لہذا اس کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں لا قودن لهم صراطك المستقيم، کہ میں صراط مستقیم پر رہزنی کروں گا، ڈاکہ زنی کروں گا، جو بھی ادھر آنا چاہے گا بس ڈاکہ مار دوں گا، گزرنے نہ دوں گا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اپنی طاقت اور قوت سے ایسا کرے گا اور اس کو پکڑ کے روک لے گا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ایسی تدبیریں اختیار کروں گا کہ جن کی وجہ سے وہ اس صراط مستقیم پر نہ چل سکے اور وہیں سے وہ اپنا راستہ بدل لے، وہ راستہ جو جہنم کی طرف جاتا ہے اس پر چلنے لگے. تو یہ تو اس نے اسی وقت کہہ دیا تھا. اب پھر اس نے یہ کہا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، کہ بالکل واضح طریقے سے قسم کھا کر کہہ رہا ہوں میں کہ میں ان اس اولاد آدم پر حملہ کروں گا سامنے سے بھی پیچھے سے بھی دہنی طرف سے بھی اور بائیں طرف سے بھی، یعنی ہر سمت سے اور ہر جہت سے میں ان پر حملہ کروں گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کسی لمحے بھی غافل نہیں ہوگا ہم پر حملہ کرنے سے. سامنے سے موقع ملے گا تو حملہ کر دے گا، پیچھے سے ملے گا تو حملہ کر دے گا. جس جہت سے اور جس جانب سے اس کو موقع ملے گا وہ حملہ کر دے گا. اس آیت میں دو جہتیں اور دو جانبیں ذکر نہیں کی گئیں، ایک اوپر والی جانب اور ایک نیچے والی جانب. یہ چاروں جانب تو بیان کر دی کہ ان چار طرف سے میں حملہ آور ہو جاؤں گا، لیکن اوپر کی جانب سے اور نیچے کی جانب سے حملہ آور ہونے کو ذکر نہیں کیا گیا. اسی لیے یہاں پر علماء میں دو قول ہو گئے. ایک قول تو یہ ہے کہ اس کے اندر عموم ہے اور اوپر سے بھی وہ حملہ آور ہو سکتا ہے اور نیچے سے بھی. جب کسی بھی چیز کو احاطہ کرنا مقصود ہوتا ہے تو اس وقت انہی چار جانبوں کو ذکر کیا جاتا ہے. اوپر اور نیچے کی جانب کو عام طور پر ذکر نہیں کیا جاتا لیکن مراد ہوتی ہے. لیکن حضرات عارفین یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو دو جانبیں اس نے ذکر نہیں کی اس کے اندر ایک وجہ ہے، وہ اوپر کی جانب سے حملہ آور نہیں ہوگا اور نیچے سے بھی حملہ آور نہ ہوگا. جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر بندہ اپنا ربط مضبوط کر دے اوپر سے یعنی اللہ تعالی سے تو حملہ اس کا وہ حملہ آور نہ ہو سکے گا. اسی طریقے سے جب بندہ پستی اختیار کرے اور تواضع اختیار کرے تو اس پر حملہ آور نہ ہو سکے گا. تو ان دو جانبوں کو اس لیے ذکر نہیں کیا کہ اگر اللہ تعالی سے ربط اور تعلق مستحکم ہے، مضبوط ہے اور قوی ہے تو وہ حملہ آور نہ ہوگا، اور اگر ہو بھی گیا تو خود ہی بھاگ لے گا، اور اگر بندہ تکبر نہیں کرتا بلکہ پستی اور تواضع اختیار کرتا ہے تو پھر بھی حملہ آور نہ ہوگا. بہرحال یہ دو جانبیں جو ذکر نہیں کی ان حضرات کے نزدیک، حضرات عارفین کے نزدیک، اہل معرفت کے نزدیک اس کی وجہ یہ ہے. اور دوسرے یہ فرماتے ہیں کہ ہر جانب مراد ہے، چاروں طرف سے وہ حملہ کرے گا. پھر اس نے ایک بات ایسی کہی کہ جس کے اندر علاج بھی موجود ہے، اس کے حملے سے مدافعات بھی موجود ہے، اور وہ بات حقیقت بھی. اس نے کہا کہ ولا تجد اکثرهم شاکرین، کہ پھر اکثر ذریت آدم کو تو شکر گزار نہ پائے گا. اس کا مطلب ظاہری جو ہے وہ تو آپ سمجھیے گا کہ اولاد آدم شکر گزار نہ ہوگی، تیرا شکر ادا نہ کرے گی، لیکن اس کے اندر جو معارف ہیں وہ آپ سمجھ جائیں گے. میں ذرا ذرا سا اشارہ ان کی طرف کر دوں, اس سے یہ معلوم ہوا کہ اس ملعون کا سب سے پہلا حملہ یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کی ناشکری کی جائے اس کی نعمتوں پر. یہ سب سے پہلا حملہ ہوتا ہے. اور یہ بھی جس کو ابھی عنقریب عرض کروں گا, اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر اللہ تعالی کی نعمتوں کی شکر گزاری ہوتی رہے تو اس کے حملے سے حفاظت رہے گی. یہ دو باتیں اشارتاً معلوم ہوں گی. پہلی بات کہ اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری نہ کر سکے بندہ, یہ حملہ کرتا ہے, یعنی قلب میں ایسے وسوسے پیدا کرتا ہے اور ایسے خوشنما باغ دکھاتا ہے کہ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں تو بڑی ہی مصیبت اور پریشانیوں میں ہوں, کیا میں اللہ کا شکر ادا کروں. چنانچہ کافر جس قدر جتنے بھی ہیں وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے. اور ان الانسان لربہ لکنود کے اندر یہی اسی کی طرف اشارہ ہے, یعنی وہ ناشکرے ہیں اللہ کے. مومن تو بہرحال کسی نہ کسی درجے میں شکر ادا کر ہی لیتا ہے, لیکن بہت سے ایمان والے وہ بھی ہیں جو حقیقت شکر سے محروم ہیں. شکر کی حقیقت پر عمل ان کا نہیں ہوتا. یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ شکر کا تعلق کتابوں میں آپ نے پڑھا ہے, ابتدائی کتابوں میں پڑھا ہے کہ شکر کا تعلق جو ہوتا ہے تین چیزوں سے ہوتا ہے, قلب سے, لسان سے, جوارح سے. دل سے, زبان سے اور اعضا سے, ان تین چیزوں سے تعلق ہوتا ہے. زبان سے ہم شکر ادا کرتے ہیں اللہ کا, اس پر یہ اللہ کا انعام ہے. قلب سے شکر ادا کرتے ہیں, یہ ہم میں سے ہر ایک خود جائزہ لے کر سوچ لے بتا دے کہ جس وقت ہم زبان سے کہتے ہیں الحمدللہ یا اللہ تیرا شکر ہے, تو قلب میں اس وقت کیا کیفیت ہوتی ہے. اور اعضا سے شکر ادا کرنا کہ جو نعمت اللہ تعالی نے عطا فرمائی ہے اس نعمت کو اسی کے مقصود میں استعمال کرنا, جس مقصد کے لیے وہ نعمت اللہ نے دی ہے اسی مقصد میں اس کو استعمال کرنا, یہ اعضا کے ذریعے شکر گزاری ہے. یہ حقیقت شکر جس کو اللہ تعالی عطا فرما دے تو سمجھ لیجئے کہ اس کو سب کچھ مل گیا. اللہ تعالی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی شکر ادا کرنے والا نہ ہوگا, لیکن پھر بھی آپ دعا فرماتے ہیں کہ مجھے شکر گزار بندوں میں داخل فرما. پھر ایمان والوں ہی کی یہ کیفیت میں بتاتا ہوں جو شکر ادا کرتے ہیں وہ ان چیزوں پر جس کو وہ اپنے طور پر نعمت اور اچھی چیز اور خوشگوار بات سمجھتے ہیں. لیکن اگر کوئی پریشانی یا کوئی مصیبت آ جائے, بیماری آ جائے یا اور کوئی حادثہ سامنے آ جائے, تو اس کو تو نعمت ہی نہیں سمجھا جاتا, شکر کہاں سے ادا کرو. اس وقت ناشکری میں اور کفران نعمت میں مبتلا ہوتے ہیں. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اس قسم کے حوادث جو ناخوشگوار انسان کے سامنے آتے ہیں وہ اس کے حق میں بہتر ہے, اور نعمت کا حاصل ہی یہ ہے کہ جو چیز بندے کے حق میں بہتر ہے وہ نعمت ہے. تو یہ حوادث بھی اس کے حق میں بہتر ہیں, خیر ہے اس کے حق میں, ان پر بھی شکر ادا کرنا چاہیے. حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی ناخوشگوار بات پیش آتی تو آپ فرماتے الحمدللہ علی کل حال. کیوں حضرت یہ الحمدللہ کیوں کہہ دیا؟ علی کل حال, راحت میں رکھیں تو بھی اللہ کا شکر, دوسری صورت میں رکھیں تو بھی اللہ کا شکر. تو راحت والی چیزوں کو تو بندہ سمجھتا ہے کہ نعمت ہے, لیکن اگر یہ حوادث سامنے آ جائیں خدا نہ کرے, تو ان کو تو نعمت سمجھنے والا کوئی ہے ہی نہیں, یعنی خیر سمجھنے والا کوئی نہیں. جب خیر نہیں سمجھتا تو شکر کیسے ادا کرے گا؟ یہ کیفیت خود ایمان والوں کے اندر پائی جاتی ہے. وہ اللہ ایمان والوں سے اللہ تعالی کے لیے ناشکری تو نہ کرا سکا پورے طور پر, ادھر سے اس نے حملہ کر دیا. یہ ایک راستہ ناشکری کا یہ نکل دیا. تو بہرحال اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ اس کا پہلا حملہ اسی طریقے پر ہوتا ہے کہ وہ ناشکری میں مبتلا کر دیتا ہے, اور اسی سے اس کا علاج بھی معلوم ہو گیا کہ جو بندہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا رہے وہ اس کے حملے سے محفوظ رہے گا. یہاں سورہ آراف کے اندر اس کے حملوں سے متعلق اتنی ہی بات ہے. آج اس کی سزا بیان کی گئی کہ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ, تو ٹھیک ہے کرو جو تمہارا دل چاہے کرو, میں تو بے نیاز ہوں, نہ تمہاری طاعت کی اور مجھے ضرورت ہے, نہ تمہاری معصیت سے مجھے کوئی نقصان, تو بھی اور تیرے پیروکار بھی سب سے جہنم کو بھر دوں گا, میرا کوئی نقصان نہیں اس کے اندر. اشارہ فرما دیا اس طرح کہ بندے کو اپنا انجام سوچ لینا چاہیے کہ ہمارا انجام کیا ہوگا. اگر شیطان کی پیروی کریں گے اور ان باتوں میں مبتلا ہوں گے تو ہمارا انجام جہنم ہے, اللہ تعالی محفوظ رکھے. اور اگر تھوڑی سی ہمت کے ساتھ اس کے حملوں کو ناکام بنا دیں گے تو سیدھا راستہ جنت کا ہے انشاءاللہ تعالی. یہ پہلے بھی بارہا عرض کر چکا ہوں, اب پھر آخر میں کہتا ہوں کہ شیطان کے جتنے بھی مقائد ہیں, سازشیں ہیں, تدبیریں ہیں, حملے ہیں, بہت ضعیف ہیں. اس میں اس کے حملوں کو دفع کرنے میں اور اس کے حملوں سے حفاظت کرنے میں نہ کوئی پیسہ خرچ ہوتا ہے, نہ اسلحہ لانا پڑتا ہے, نہ گولیاں اور رائفل لانا پڑتی ہے, کچھ نہیں, بس ذرا سی ہمت. ہمت کر لے بندہ تھوڑی سی, حملہ اس کا ناکام. صبح کا وقت ہے, سردی ہو رہی ہے, نماز کا وقت آ گیا, اذان ہو گئی, اب یہ حملے کرتا ہے, کرتا رہتا ہے, کرتا رہتا ہے. کیا علاج ہے اس کا؟ تھوڑی سی ہمت کر کے اٹھ بیٹھے, اللہ کا نام لے, شکر ادا کرے, بھاگ لے گا. کوئی حملہ کارگر نہیں, جب دل چاہے تجربہ کر کے دیکھ لیجیے, جہاں اللہ کا شکر ادا کیا وہیں بھاگ گیا, جہاں تعوض کیا وہیں پر پناہ مل گئی. تو اس قدر آسانی کے ساتھ اس کے حملوں سے حفاظت ہو جاتی ہے. جن لوگوں نے سیوا بنا رکھا ہے شکر گزاری کا, عموماً وہ محفوظ رہتے ہیں, اس کے حملوں سے عموماً وہ محفوظ رہتے ہیں. اور ناشکری میں مبتلا ہونے والے اس کا شکار بن جاتے ہیں. بس دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس کے فتنے سے محفوظ رکھیں, شر سے محفوظ رکھیں, اور اللہ تعالی ہمیں اپنی عبادت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے, اپنے شکر گزار بندوں میں اللہ تعالی ہمیں داخل فرمائے, اور دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی پناہ میں اور اپنی حفاظت میں لے لیں, برحمت کے یا ارحم الراحمین.